الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب خوب پڑھیے محمد والے خدا بند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے سامان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد ماہ مبارک شعبان اپنے اختتامی لمحات میں ہے وہ ماہ مبارک رمضان درپیش ہے چند روز کے بعد آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نورانی جو آپ نے شعبان معظم میں رمضان کے سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ایک روز جمعہ خطبہ بیان فرمایا استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے اس خطبہ نورانی کا ایک پیراگراف اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے سرنامہ کلام قرار دیا ہے چونکہ یہ ایام پربرکت و نورانی جو درپیش ہیں ماہ مبارک رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا منشور ذکر فرمایا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے جو اس وقت موجود مومنین و امت کے لیے اور رسول اللہ کے پیروکاروں کے لیے بھی منشور تھا اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے منشور کا درجہ رکھتا ہے یہ خطبہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے چند سال قبل اس خطبہ نورانیہ کی تفسیر مکمل طور پر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے طالب علمانہ اور ابھی تک وہ مومنین کی خدمت میں نہیں پہنچ سکی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ یہ خطبہ تفسیر و شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے بہت ہی نورانی خطبہ ہے رسول اللہ کے ہر کلامی حکمت آمیز و حکمت آموز کی طرح یہ خطبہ بہت اعلیٰ مضامین کے اوپر مشتمل ہے منشور بندگی ہے منشور ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے کہ ایک مومن کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کو طے کرے اور ماہ مبارک رمضان کو کس نگاہ سے دیکھے پہلا مطلب جو حضرت نے اس خطبہ نورانی میں بیان فرمایا ہے لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ایوہ الناس کون سے ایام درپیش ہیں تمہاری طرف آ رہے ہیں اور تمہیں ان ایام کا استقبال کیسے کرنا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو ان کے لیے تیار کرنا ہے اور آمادہ کرنا ہے آج ہمارے لیے یہ کلام نورانی رسول اللہ کا زیادہ ضروری ہے اس وجہ سے کہ ہم روزمرہ زندگی کے ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے اندر سے آمادگی ختم کی ہوئی ہے یعنی ہم بہت سارے کاموں کے لیے آمادہ نہیں نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر نہ قلبی طور پر نہ روحی طور پر تیار نہیں ہیں آمادہ نہیں ہیں اور جس کام کے لیے ہم تیار نہ ہوں اور اس کام میں ہمیں ڈال دیا جائے یا وہ وقت آ جائے, وہ مارکہ آ جائے ہماری تیاری کے بغیر, تو واضح سی بات ہے کہ بغیر تیاری کے انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ معظم شعبان میں مومنین کو تیار کیا, آمادہ کیا ماہ مبارک رمضان کے لیے, اور بعض روایات میں بھی ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان یہ دو مہینے تیاری کے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے. جس شخص نے اپنے آپ کو ان دو مہینوں میں تیار کر لیا ہے, اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے رمضان کے لیے, حق رمضان, حق مبارک, ماہ مبارک رمضان ادا کر سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرح مختلف جھنجٹوں میں, مختلف جنجالوں میں گرفتار ہیں, انہیں فرصت نہیں, ناگہان ماہ مبارک رمضان آ جاتا ہے اور جو ہی ماہ مبارک رمضان قریب آتا ہے تو ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں کہ ماہ مبارک کے روزے آ رہے ہیں اور یہ روزے اب کیسے رکھیں گے, خصوصاً آج کل کے موسم میں جیسے گرمی بھی ہے, حبس کا موسم ہے, اور روزے کے تصور سے ہی مومن کی روح کانپ جاتی ہے اور لرز جاتا ہے, اور بعض تو جواز ڈھونڈنا چاہتے ہیں, پہلے ہی اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر سے, کسی مولانا سے, کسی دیندار سے, کسی حاجی صاحب سے کسی بھی طریقے سے جواز مل جائے ان کو روزہ چھوڑنے کا, تاکہ اپنے دل کو تسلی دے لیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں روزوں سے مستثنی ہیں. یہ ہماری سوچ, ہماری ذہنیت اور ہمارے اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے. کیوں تیار نہیں ہیں؟ بہت ساری وجوہات سے, ایک کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے. دنیا نے ہمیں اپنے اندر کھینچ لیا ہے, غرق کر لیا ہے, لیکن اس دلدل سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے, چونکہ جنہوں نے بچانا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ غرق ہیں. ہم کمر تک دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں بچانے والے گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ مسلم مومنین آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہمیں دنیا نے ڈبو لیا, اس دلدل نے اپنے اندر غرق کر لیا ہے, آپ کے پاس آئے ہیں, آپ ہمیں نجات دیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مولانا خود گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں, سر بھی ڈوب چکا ہے ان کا, آپ تو پھر گھٹنوں تک یا کمر تک ابھی غرق ہوئے ہیں. جس کے پاس سہارے کے لیے گئے ہیں وہ مکمل غرق ہے. ایک کمی یہ ہے کہ اس دلدل سے بچانے والے خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے استاد بزرگوار, خدا رحمت کرے, اس دنیا سے گزر گئے ہیں, اساتید میں سے ایک بڑے نامدار اور بڑے باوقار استاد تھے. وہ ذکر فرماتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں, ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے استاد جو بزرگ تھے وہ حرم حضرت معصومہ میں, قم میں تشریف فرماتے, باہر صحن میں نماز کی انتظار میں, وقت نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے نماز کی انتظار میں, ذکر و تسبیح میں اور اپنے مشغول تھے. ایک زائر آئے حرم میں اور آ کر انہوں نے دیکھا ایک بزرگ شخصیت ہیں, سید ہیں, باریش ہیں, سفید داڑھی ہے ان کی اور چہرے سے بڑے نورانی لگتے ہیں, عمر رسیدہ بھی ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ادب بجا لائے, سلام کیا اور ان سے تقاضا کیا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں, طریقہ بتائیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری توجہ نہیں ہوتی اللہ کی طرف, اپنے کام کاج کی طرف توجہ ہوتی ہے, روزگار کی طرف توجہ ہوتی ہے, دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے, اپنے ہی مسائل میں نماز میں بھی الجھا رہتا ہوں اور چہ بسا نماز ختم بھی ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نماز پڑھ کے فارغ بھی ہو گیا ہوں. کوئی ایسا طریقہ بتائیں تاکہ میں توجہ سے حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کر سکوں. جو ہی یہ جملہ انہوں نے سنا تو وہ زار زار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے, بلند آواز سے فریادیں کر کے وہ بزرگ رونے لگے. تو یہ مومن جس نے سوال کیا یہ ڈر گیا کہ معلوم نہیں میں نے ان کو دکھا دیا, دل دکھا دیا, پریشان کر دیا, ناراحت کر دیا, کیا گستاخی و بے ادبی مجھ سے ہو گئی کہ اتنی دکھیا رو رہی ہیں یہ, مار کے بھی معافی مانگنے لگا کہ حضور کو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے تو معاف کر دیں, بے ادبی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں, آپ کی دل آزاری ہو گئی ہے تو معاف کر دیں. انہوں نے جواب دیا کہ نہ, بے ادبی و گستاخی و دل آزاری نہیں ہوئی, تو نے ایک دکھتی رگ آ کے چھیڑ دی, اس لیے کہ میں خود اسی مشکل میں گرفتار تھا کہ خود اس راستے کی تلاش میں تھا کہ کہیں سے مجھے راستہ مل جائے کہ میں دو رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں توجہ سے ادا کر سکوں, اور تو وہی درد مجھ سے پوچھنے آیا ہے جس میں میں خود مبتلا ہوں. عزیزان, پہلی مشکل ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی برکتیں اٹھا لیتا ہے کسی سرزمین سے تو ایک ایک کر کے برکتیں اٹھاتا ہے. سب سے پہلے بنیادی برکت اپنی اٹھا لیتا ہے, کون سا؟ منذر, انذار کرنے والا اٹھا لیتا ہے کہ اس قوم کو کوئی انذار کرنے والا نہ ہو. بلکہ کون لوگ ہوں؟ وہ لوگ ہوں کہ جیسا بھی کوئی کر رہا ہے اس کو شاباش دیں, ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہو, آپ سے بڑا مومن, آپ سے اچھا مومن. مثلا مومن سود کھا رہا ہے, وہ کہیں ماشاءاللہ کیسا رزق حلال کما رہے ہو, اللہ نصیب کرے, اللہ اس میں وسعت دے اور زیادہ سود دے خدا آپ کو. تو اس طرح کے افراد منذرین, یعنی وہ جو انسانوں کو بیدار کرتے ہیں, انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں. سب سے پہلے خدا جو برکت کسی سرزمین سے اٹھاتا ہے اس قوم سے منذر کو اٹھا لیتا ہے, انذار کرنے والا جو ہمیں نجات دے دلدلوں سے, جن ہلاکتوں میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے خدا و تبارک و تعالی. عزیزان, ہم دنیا میں غیر کہیں آمادہ نہیں ہیں, بہت سارے کاموں کے لیے تیار نہیں ہیں ہم, ہماری آمادگی ختم ہو چکی ہے اس دلدل کی وجہ سے جس میں ہم گرفتار ہیں وہ غرق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ قوم اور یہ امت آمادہ نہیں ہے, تیاری اس کی ختم ہو گئی ہے, اس کو دوبارہ متوجہ کیا. روایت میں ہے کہ رجب و شعبان تیاری کے مہینے ہیں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے, تاکہ مومن آمادہ ہو کر ماہ مبارک رمضان میں جائے. چونکہ یہ مہینہ, جیسے ابھی اشارہ ہوگا, کلمات نورانی و جملات نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ یہ ضیافت اللہ ہے, اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے. یعنی اس میں یہ مہمانی ہے, خدا کی ذات میزبان ہے اور بندگان خدا مہمان ہیں. چند روز قبل ہمارے یہاں حوضے میں کچھ شخصیات تشریف لائیں اور وقت کھانے کا تھا, لیکن میزبانوں نے کھانے کے وقت ان کو چائے پلا دی. تو جب چائے لے کر آئے تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ بھائی یہ کھانے کا وقت ہے اور کھانے کے وقت آپ مہمانوں کو چائے پلا رہے ہیں. تو فوراً وہ مہمان بول پڑے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم چائے ہی پئیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, چونکہ ہماری تیاری نہیں ہے, مہمان کھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یعنی اس طرح سے ہم, جس طرح کھانوں میں آتا ہے آدمی تیاری کر کے, ایک دو ٹائم کا ناغا کر کے آتا ہے تاکہ مہمانی کا حق ادا کرے, ابھی ہم تیار نہیں ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ہم بھی میزبانی کے لیے تیار نہیں ہیں, چونکہ پہلے پتہ نہیں تھا آپ تشریف لا رہے ہیں, ورنہ کوئی بہتر انتظام کرتے. تو ابھی بغیر تیاری کے ہم جو حاضر ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, آپ بھی بغیر تیاری کے تناول فرما لیں, بعد میں ہم بھی تیاری کریں گے, آپ بھی تیاری کریں. ہم تیاری کریں گے میزبان بننے کے لیے, آپ تیاری کریں مہمان بننے کے لیے, انشاءاللہ ایک اچھی مہمانی ہوگی. عزیزان, اللہ نے مہمانی برپا کی ہے اور پہلے فرما دیا کہ تیاری کر کے آؤ. تیاری کے لیے دو مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں, ماہ رجب اور ماہ شعبان. اور یہ وہ ایام ہیں جو بہت غنیمت فرصت ہیں, ماہ رجب اور ماہ شعبان مستحب روزوں میں سے, نوافل روزوں میں سے. ان دو مہینوں کے روزوں سے افضل کوئی اور روزہ نہیں ہے رجب اور شعبان کے روزوں میں سے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ بعض اوقات یہ تین مہینے, یعنی رجب و شعبان کو مسلسل روزہ رکھتے تھے, ایک دن بھی اس کا روزے کے بغیر نہیں گزارتے تھے, اور اس کو متصل کرتے تھے ماہ مبارک رمضان سے. اور اسی طرح لوگوں کو بھی بتاتے کہ تیاری کرو ماہ مبارک رمضان کی. رجب اور شعبان میں وہ تمام اعمال، مناجات، دعائیں، استغفار، مومن کو سب کچھ بتایا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے ادب مہمانی خدا کے لیے. عزیزان، ایک ہماری آمادگی جو نہیں ہے ذہنی آمادگی، کہ ہمارے ذہنوں میں جو تصورات بیٹھ چکے ہیں یہ تصورات ایک بڑی رکاوٹ ہیں، خود ہماری ہی راہ میں رکاوٹ ہیں. بس کتنے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیا گئی ہے کہ انہیں چکن اچھا نہیں لگتا. دیکھا ہوگا آپ نے گھروں کے اندر مائیں یا بڑے عموماً بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ، اس کو چکن اچھا نہیں لگتا، یہ مٹن نہیں کھاتا، یہ تو فلاں سبزی اس کو اچھی نہیں لگتی، حالانکہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، تلقین کر دی گئی ہے کہ اسے یہ اچھی نہیں لگتی، وہ عمر بھر کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، عمر بھر کے لیے نہیں کھاتا وہ، حالانکہ دل سے کھانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے کہہ دیا ہے، شہرت بنا دی ہے کہ اسے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور وہ اچھے نہ لگنے کو اپنی ایک شخصیت سمجھتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاتا. یہ ذہنیت باعث محرومیت ہے اس کے لیے، یہ ذہنیت کسی بڑے نے، ماں باپ نے بنا دی ہے. دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں بھی ہوگا یہ کام، اور کبھی بھی نہ کریں، بچے کو جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کے بارے میں بھی نہ کہیں اس کو کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ اگر وہ کھلانا چاہتے ہیں تو بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ ماشاءاللہ آج تو آپ کی پسندیدہ چیز پکی ہے، بھنڈی پکی ہے آج، حالانکہ اس کو بھنڈی اچھی نہیں لگتی، لیکن آپ یہ کہو کہ آج تو آپ کی مرغوب غذا پکی ہے، آپ تو کریلا پکا ہے جو آپ ہر روز دل سے چاہتے تھے کہ یہ پکے اور میں کھاؤں، الحمدللہ آج دال پکی ہے. اگر نامرغوب چیز بھی تیار کریں ذہن تو وہ کھانے لگتا ہے، اور بہت اچھی چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ یہ تو آپ کو اچھی نہیں لگتی، یہ تو آپ کی پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ تو بچہ ہمارا کھاتا ہی نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے کھانا، یہ کام نہ کریں. اسی طرح ہمارے اذہان جو بن چکے ہیں بچپن سے، ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں انہوں نے ہمارے ذہن میں کچھ تلقینات ڈال دی ہیں. کیا روزہ بہت سخت چیز ہوتی ہے، خصوصاً گرمی کا روزہ، الامان والحفیظ، گرمی کا روزہ وہ تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ تو نڈھال کر دیتا ہے، وہ تو فلاں کر دیتا ہے. یہ باتیں جو ہمارے ذہن میں روزے کے بارے میں ڈالی گئی ہیں، اس سے روزے کا خوف ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گیا ہے. اور ایک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ماہ رمضان روزے کا مہینہ ہے. نہ، یہ تلقینات ہیں جو ہم نے ماحول سے سیکھی ہیں، کبھی بھی ہم نے قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے ماہ رمضان کو نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے. روزے رمضان کے بارے میں نہیں کچھ سنا، اور ہم جو مشہور ہو گیا ہے روزے کے بارے میں جو افواہیں ہیں، پراپوگنڈا ہے ماہ رمضان کے بارے میں، جو افواہیں ہیں پراپوگنڈا ہے کہ بڑا سخت مہینہ ہے، روزہ انسان کو یوں کر دیتا ہے، یہ پراپوگنڈا ہے. پراپوگنڈا ذہن میں سن کر، ذہن میں بٹھایا ہوا ہے جس نے ماہ رمضان کے لیے ہماری آمادگی کو ختم کر دیا ہے. ہم قرآن کے لیے آمادہ ذہن نہیں رکھتے، ہم دین کے لیے اپنے ذہن کو تیار و آمادہ نہیں رکھتے، ہم برکتوں کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم افواہوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے اور تلقینات بچپن سے سننا شروع کی گھروں میں، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے یہ آبائی تصورات، آبائی دین، آبائی ذہنیت، اس نے الہی دین کے قابل ہمیں نہیں چھوڑا، الہی دین کی ہمارے اندر تیاری ختم کر دی ہے. عزیزان ایمان، الہی راہ پر چلنے کے لیے الہی اصولوں کے مطابق تیاری بھی ضروری ہے. ہم آبائی ذہنیت سے الہی راستے طے نہیں کر سکتے، آبائی ذہنیتوں سے آبائی راستے طے کر سکتے ہیں، الہی راستے نہیں طے کر سکتے. جنتری کے اصولوں سے قرآن کو کبھی بھی نہیں طے کر سکتے ہم، جنتری کے اصولوں سے ہم ہندوستانی تہذیب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لائق و قابل ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کے اصولوں سے ہم الہی زندگی بسر کرنے کے قابل ہوتے ہیں. الہی انبیاء آئے ہیں، الہی ہستیاں، رسل ہیں وہ انبیاء، وہ سب سے عظیم الشان ہستی جو خدا نے بشر کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جنہیں وہ ذات گرامی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ نے اس قدر زحمت کی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو روکا کہ اے رسول آپ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو زحمتوں میں کیوں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مشقتوں میں کیوں ڈالتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک، آپ تو اپنے نفس کو ہی فدا کر رہے ہو ان لوگوں کی ہدایت کے اوپر. اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں رسول اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ رسول حریص ہیں، شدید حریص ہیں مومنین کی ہدایت پر، لوگوں کی ہدایت کے اوپر. آرام نہیں فرماتے تھے رسول اللہ، چین نہیں ہوتا تھا رسول اللہ کو. عزیزان، اس طرح سے حضرت نے اہتمام کیا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آج کل جو نمونے آپ کے سامنے ہیں، مثلا فرض کر لیں مجھ جیسا طالب علم دیکھ کر آپ یہ سمجھیں کہ انبیاء اس طرح لوگوں کی ہدایت کرتے تھے کہ سارا دن مثلا اے سی کمرے میں، گرم کمرے، سردیوں کے اندر گرم کمروں میں، گرم بستروں میں لیٹے رہتے تھے اور پانچ وقت کی نماز رسول پڑھا دیتے تھے، یا روزہ رکھ کے مثلا سو جاتے تھے اے سی روم میں. نہ عزیزان ایمان، رسول و انبیاء، اب جو مہینہ آنے والا ہے اور ہم 35 درجہ حرارت میں ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اس 35 ٹیمپریچر میں روزہ کیسے رکھیں گے حبس کے موسم میں. رسول اللہ جس ٹیمپریچر میں روزہ رکھتے تھے 55 درجہ حرارت اس سرزمین کا ہوتا تھا 55، اور وہاں پر رسول اللہ روزہ رکھ کے سو نہیں جاتے تھے، اسی دھوپ پر بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے، بغیر گاڑی کے، بغیر سائے کے دن بھر لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کی ہدایت کرتے اور ان کو تیار کرتے کہ اے لوگوں کیا فرصتیں تمہارے لیے اللہ نے فراہم کی ہیں. عزیزان، ماہ مبارک رمضان فرصت ہے، نگاہ اپنی بدلیں، روزوں کا مہینہ نہیں ہے. قرآن اور طرح سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروا رہا ہے، رسول اللہ نے بھی اور طرح سے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا ہے. ہمارے روزوں کا مہینہ معروف ہو گیا کہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ روزوں ہی کا مہینہ ہے، لیکن روزہ ادب ہے ماہ مبارک رمضان کا، روزہ حقیقت نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی. ماہ مبارک رمضان وہ فرصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، بندگان خدا کے لیے مقرر کی ہے کہ جس فرصت میں سالکین اللہ خدا کے قرب کے لیے اہتمام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. جس طرح سے رائج زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے، پاکستان میں، پاکستان کے آئین کے مطابق یا ماحول کے مطابق چند اصطلاحیں ہیں اخباروں میں استعمال ہوتی ہیں. اخباروں میں آتا ہے آئندہ مالی سال، موجودہ مالی سال، یہ مالی سال استعمال ہوتا ہے ایک لفظ. آئندہ مالی سال میں حکومت یہ کام کرے گی، یہ بجٹ ہوگا، یہ پروجیکٹ ہوں گے، یہ منصوبے ہوں گے، آئندہ مالی سال کے لیے مالی حکمت عملی یہ ہوگی. تعلیمی سال، زرعی سال، یہ سارے سال ہیں جو ایک ہی حکومت کے اندر، ایک ہی قوم کے اندر اس وقت کئی سال پاکستان میں چل رہے ہیں. ایک مالی سال ہے جو ظاہر جون میں ختم ہوتا ہے، جولائی سے شروع ہوتا ہے. تعلیمی سال ہے جو مارچ میں ختم ہوتا ہے، اپریل سے شروع ہوتا ہے، اب شاید اس میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اسی طرح زرعی سال ہے جو کاشت کے وقت شروع ہوتا ہے، اور مختلف سال، مختلف کاموں کے مختلف سال ہیں، ایام ہیں. عزیزان، اسی طرح مومن کے لیے ایک ایمانی سال ہے، ایمانی سال. ایمانی سال محرم سے شروع نہیں ہوتا، ایمانی سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، ایمانی سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. عبادی سال، اہل سلوک کا سال، کہ جہاں پر ایک عبد خدا، بندہ خدا، سالک اللہ، قرب الہی کا سفر کرتا ہے اور سال کے بعد آڈٹ کرتا ہے کہ میں نے کتنا سفر کیا، کتنا رہ گیا، کتنا ناکام ہوا، کتنا کامیاب ہوا. وہ حساب و کتاب سارا ماہ مبارک رمضان ہے کہ ایک عبد خدا، ایک بندہ خدا اس مہینے کو اپنے لیے عبادی سال کا آغاز سمجھتا ہے. یعنی ایک سال عبادی گزار کے اب دوبارہ آپ پھر قریب ہیں، وارد ہونے والے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اپنے عبادی سال کے آغاز میں ہیں. اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے کہ کتنا قریب ہوئے ہم اس مقصد زندگی کے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اور جس تک ہمیں پہنچنا ہے. اس کے لیے اللہ نے فرصتیں مقرر کی ہیں، فرصتیں، موقع. فرصت اتنا رائج لفظ نہیں ہے، اردو میں موقع زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ. اور پھر مادری زبان چونکہ بدل گئی ہے ہماری، اس لیے کہ مادر بدل گئی ہے، مادری زبان بھی بدل گئی ہے. اپرچونیٹی کہتے ہیں آپ کی مادری زبان میں، فرصت کو اپرچونیٹی کہتے ہیں. تو آپ توجہ کریں، اگر اپرچونیٹی آ جائے آپ کو، کاروباری اپرچونیٹی آ جائے، بزنس کی اپرچونیٹی مل جائے آپ کو، کیا کرنا چاہیے؟ تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر بزنس اپرچونیٹی مل گئی ہے تو اب کیا کرو، اگربتیاں جلاؤ، شمعیں جلاؤ، اور سموسوں کا انتظام کرو، پکوڑوں کا انتظام کرو. کیوں؟ کہ ہمیں بزنس اپرچونیٹی مل رہی ہے نا. فوراً کیا کرو جی، بزنس اپرچونیٹی ہے، بس اٹھو، بات کرو، آگے بڑھو، ڈیل کرو، معاملہ کرو، انویسٹمنٹ کرو، پیسہ لگاؤ، اقدام کرو، فیصلہ کرو، ارادہ کرو، اٹھو، حرکت کرو، شروع کرو، کہ یہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی. اور یہ قانون ہے، الہی قانون ہے. الہی قانون کے ترجمان میڈیا نہیں ہے، یہ توجہ رکھیں. الہی قانون کے ترجمان سیاستدان نہیں ہے، الہی قانون کے ترجمان شعبدہ باز نہیں ہے، الہی قانون کے ترجمان یہ مفادات کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں. اگرچہ بات اللہ کی زیادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کرتے ہیں جیسے سامری اللہ کی بات کرتا تھا کہ لوگوں یہ تمہارا اللہ ہے، یہ گوسالہ یہ تمہارا اللہ. اسے پتہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، لہذا اللہ کا نام لیں گے. جس طرح بھی بعض پیشاوروں کو پتہ ہے کہ شیعوں کو امام حسین سے محبت ہے، اس وجہ سے امام حسین کے نام پر ہر چیز طلب کرتے ہیں، فیس امام حسین کے نام پر، پیسہ امام حسین کے نام پر، معافی امام حسین کے نام پر، ڈیل امام حسین کے نام پر. فلاں ایک جگہ حملہ کیا ان دشمنان دین نے ایک جلوس کے اوپر، اور وہاں ایک دہشت گرد فائرنگ کر رہا ہے شرکائے جلوس پر، اور ان میں ایک دلیر بچہ وہ سامنے سینہ تان کے فائرنگ، اس کو گولیاں لگ رہی ہیں جسم کے اندر، لیکن وہ توانا تھا، تکڑا آدمی تھا، لہذا وہ گولیاں کھاتے کھاتے اس تک پہنچ گیا اور جا کر اس کو دبوچ لیا، اس کے ہاتھ سے پستول بھی چھین لیا، اسلحہ چھین لیا، اور زخمی حالت میں اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا. تو اس نے نیچے سے کہا کہ حسین کی خاطر مجھے چھوڑ دو، اور اس نے وہیں پر چھوڑ دیا اس کو، کہا کہ چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو. قاتل کو جو پہلے کئی مومنین کو شہید کر چکا ہے اور اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی کر چکا ہے، اسی نے معافی مانگی کہ مجھے حسین کے نام پر چھوڑ دو، تو اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ امام حسین کے نام پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ظاہر ہے جو بھی آئے گا پیسہ مانگے گا تو اسے پتا ہے کس نام سے مانگو. مثلا میں نے ایک ملنگ دیکھا کراچی میں، اس نے کشکول کے اوپر ایک طرف یا علی مدد لکھا ہوا تھا، ایک طرف یا اللہ مدد لکھا ہوا تھا. ہم نے گاڑی رکوائی، میں نے کہا دیکھو یہ کتنا چالاک ہے یہ ملنگ، اسے پتا ہے کہ دو قسم کے لوگ گزرتے ہیں آج کل پاکستان میں، دو نظریے ہیں، ایک یا علی مدد والے ہیں اور ایک یا اللہ مدد والے ہیں. یہ داڑھی دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ یا علی مدد والا ہے یا اللہ مدد والا ہے. اگر یا علی مدد والی گاڑی ہو تو یہ اوت کشکول کا وہ سائڈ گھما کے آگے کر دیتا ہے، اگر دیکھ لیتا ہے کہ یہ کوئی اور سلسلے والے ہیں تو وہ یا اللہ مدد والا حصہ سامنے لے آتا ہے. یہ کام آنکھوں سے دیکھا، دکھایا بھی لوگوں کو کہ دیکھو یہ ملنگ کتنے چالاک ہو گئے ہیں کہ دونوں چیزیں انہوں نے لکھ لی، تاکہ جس قسم کا بندہ ہو اسے. ایک اور بزرگ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں وکیل ہوں مجتہدین کی طرف سے، اور آپ اپنے خمس کا حساب کرو. تو ہم نے انہیں پوچھا بھائی آپ کن مجتہد کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک دو کا نام لیا، تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ہم ان کے تقلید نہیں کرتے جن کے آپ وکیل ہیں، ہم کسی اور کی تقلید کرتے ہیں. انہوں نے بیگ کھولا، البم نکالا اور کہا کہ بتاؤ کس کی تقلید کرتے ہو. کہا میں دیکھا تو تمام مجتہدین کے خمس لینے کے اجازے ان کے پاس البم میں لگے ہوئے تھے. ان کا کسی کی تو کرتے ہو تم، اب مرحومین میں سے کسی کی کرتے ہو، ان کا بھی اجازہ ان کے پاس موجود تھا. جو موجود ہیں ان کا بھی اجازہ، اور جو آئندہ بننے والے ہیں ان کا بھی اجازہ ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے کہا بتاؤ کس کی کرتے ہو تم تکلیف. باہر کے لوگ تیاری سے آتے ہیں، کاروباری لوگ تیار ہو کر آتے ہیں کہ آپ کو قسم کیا دینی ہے، آپ کو واسطہ کیا دینا ہے. اگر وہ دیکھ لیں گے بریلوی ہیں، غوث اعظم کا واسطہ دیں گے، اگر دیکھ لیں گے شیعہ ہے، اس کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیں. دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چلتا ہے، یہ کیا مانتا ہے، کس پر اس کا ایمان ہے، کس پر اس کا عقیدہ ہے، اسی کے مطابق کاروبار کرتے ہیں. عزیزان من، ترجمان دین خدا انبیاء خدا ہیں، ترجمان دین خدا اولیاء خدا ہیں، ترجمان اصول الہی کاروباری طبقہ نہیں ہے، خصوصاً وہ کاروباری طبقہ جس نے دین کو معیشت کا ذریعہ بنایا ہوا ہو، وہ ترجمان دین خدا نہیں ہے. اگرچہ دین کا نام انبیاء سے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، اتنا نبی، یہ میں ایسے بے دلیل بات نہیں کر رہا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا جو ان کی کتاب میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حمدان میں ایک بزرگ سید آیت اللہ زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس ایک یہودی آتا تھا جو مسلمان ہوا تھا نیا نیا، اور وہ روز آ کر وہ تشیع اور سادات اور حسینیت اور کربلا اور ان چیزوں کے بارے میں ہمدردی کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا. ایک دن وہ سید حیران ہوئے، انہوں نے کہا دیکھو میں اولاد امام حسین ہوں، میں مجتہد بھی ہوں، فقی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، اور مجھے زیادہ درد ہونا چاہیے اپنی جد کا اور اس دین کا. تو کل مسلمان ہوا ہے، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو مجھ سے زیادہ کتنا حامی بن گیا سادات کا اور تشیع کا. تو وہ یہودی متوجہ ہو گیا کہ یہ چالاک ہے، یہ تیز ہے یہ مولانا، لہذا وہ بھاگ گیا. اس کے بعد امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے قریب قریب نہیں آیا. بعض اوقات بعض قرآن کی قسمیں زیادہ کھاتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. مثلا شہادت ثالثہ تشہد میں پڑھے گا وہ جس کو نماز ہی نہیں آتی، وہ زیادہ اصرار کرتا ہے کہ یہ پڑھی جائے، حالانکہ خود کو نماز بھی نہیں آتی، کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا، لیکن وہ زیادہ اصرار کرتا ہے. یہ قانون ہے کہ جو بھی کسی چیز کا زیادہ چرچا کرے، دلیل نہیں کہ وہ اس کا معتقد بھی ہے. ممکن ہے منڈی میں آیا ہے، منڈی میں آ کر بولی لگا رہا ہے، چونکہ اس نے پہچان لیا ہے کہ یہ قوم اس نام پر دھوکے میں آ جاتی ہے، اس قوم پہ ٹھگی جا سکتی ہے اس نام پر، لہذا آ جاتے ہیں. ترجمان دین خدا اللہ نے خود بنائے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں. ائمہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو ائمہ سے زیادہ دین دین کی باتیں کرتے تھے. انہی میں سے ایک شخص ہے، بہت مشہور شخصیت کے صحابہ میں سے بھی تھے، اور ابو ذر غفاری نے جن کے سر میں اونٹ کی ران کی ہڈی ماری اور سر پھوڑ دیا ان کا، وہ اتنے زیادہ دین کے حامی تھے کہ حضرت ابو ذر کو غصہ آیا اور ایک بہت سخت جملہ بھی ساتھ کہا، اور کہا کہ یہودی زادے، کل مسلمان ہو کر تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، ہم اتنا قرآن نہیں کرتے جتنا تو قرآن کر رہا ہے. ہوتے ہیں ایسے افراد، تاریخ میں گزرے ہیں، ہر زمانے کے اندر موجود ہیں. عزیز من، دین خدا اپنا مترجم خود لے کر آیا ہے، دین رسل و انبیاء ترجمان ہیں دین خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے. فرصتیں آتی ہیں ان اصولوں کو جو مترجمین دین خدا و ترجمان دین خدا نے بیان کیے. امیر المومنین ہیں، حضرت فرماتے ہیں مومنوں کو کہ اے مومنوں جاگو، ہوشیار رہو، خبردار رہو، غفلت میں نہ رہو، غافل مت رہو، اور ایک ہوشیاری یہ دکھاؤ کہ جب فرصتیں تمہیں آتی ہیں، موقع تمہیں ملتا ہے، اپرچونٹیز تمہارے، یہ مادری لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. بعض اوقات کہتے ہیں جی ہمیں فرصت کس کو کہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے لوکل زبان استعمال کرنا بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. کہ یہ جب اپرچونٹیز تمہارے پاس آتی ہیں تو جاگ کے رہو، ضائع نہ کرو ان کو. الفرصت تمر مر صحاب، فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور آ کر گزر جاتی ہیں، فرصتیں کسی کا انتظار نہیں کرتی. موقع آتے ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان موقعوں کے اندر ہوشیار رہو. اور ہم کرتے ہیں یہ کام دنیاوی معاملے میں. آپ اس تاجر کو بیوقوف تاجر کہیں گے جس کو تجارتی فرصت ملی اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کو کاروباری فرصت ملی اور اس نے اس سے کاروبار اپنا بڑھایا نہیں. ایسے تجار ناکام ہوتے ہیں، ایسے تجار فیل ہوتے ہیں، ایسے تجار عبرت کا نمونہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی کاروبار بھی نہیں کرنا چاہتا جو فرصتیں ضائع کر دیتے ہیں. انسان کو زندگی میں اللہ بہت ساری فرصتیں دیتا ہے، دنیا کے لیے بھی، دین کے لیے بھی، کامیابی کے لیے بھی، اور موفقیت کے لیے. اور ہوشیار وہ لوگ ہیں جو موقع پر جاگ کر جب فرصتیں فراہم ہوتی ہیں, چونکہ اللہ عادل ہے, ذات خدا ذات عادل کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو فرصتیں فراہم کرے, ہر ایک کو موقع فراہم کرے. یوں نہیں کہ اللہ نے بعض کو موقع دیے ہیں بعضوں کو مواقع نہیں دیے, ہر ایک کو موقع دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ جب مجھے موقع ملا میں سویا ہوا تھا, میں غفلت میں تھا, میں اونگ رہا تھا, لیکن جب دوسرے کو موقع ملا وہ جاگ رہا تھا, اس نے بڑھ کر اس موقع سے بھرپور و بر وقت فائدہ اٹھا لیا. عزیزان, ہم جو کامیاب ترین کاروباری لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. الہی راستہ بھی ایسا ہی ہے, الہی راستے میں فرصتیں آتی ہیں, موقع آتے ہیں. اس موضوع پر میں نے ایک پورا خمسہ مجالس کا امیر المومنین کے اسی کلام کی تفسیر میں کراچی میں بیان کیا ہے, دلچسپی رکھنے والے سن سکتے ہیں. فرصت شناسی و فرصتوں سے فائدہ اٹھانا, وہاں عرض کیا تھا کہ آج پاکستان کیوں اس حالت سے دوچار ہے. ایک بہت بڑا, بہت سارے اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک غلطی موقع ضائع کی ہیں, فرصتیں ضائع کی ہیں. اسی طرح تشیع کیوں آج گرفتار ہے ان مصائب میں, کیوں آج غرق ہیں, کیوں آج شیعہ مبتلا ہو گیا ہے اتنے دردوں میں, اس لیے کہ بہت سارے موقع ضائع کیے ہیں ہم نے, فرصتیں ضائع کی ہیں. اور اللہ موقع ضائع کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. عزیزان, علامہ اقبال کے بقول کے فطرت افراد سے اقباض تو کر لیتی ہے, کہ فطرت یعنی طبیعت, قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون افراد کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے, لیکن کبھی بھی قوموں کی غلطیاں, ملتوں کی غلطیاں طبیعت معاف نہیں کرتی. قوموں کی غلطیاں معاف نہیں کرتی, فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن بخشتی نہیں کبھی قوموں کو جب قومیں غلط روش پر چل پڑے. ہم آج کس چیز کی مار کھا رہے ہیں, کیوں اس قدر ذلیل و رسوا و ضعیف و ناتوان ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے, اتنی بڑی جمعیت ہوتے ہوئے, اتنے وسائل ہوتے ہوئے, اتنے افراد ہوتے ہوئے, اتنے سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہم کیوں سب سے پیچھے اس ملک کے اندر ہیں؟ کیونکہ موقع ضائع کیے ہیں, فراوان موقع ضائع کیے. پاکستان بننے سے جو موقع ملا تھا وہ ضائع کر دیا, پاکستان بننے کے بعد موقع ضائع کرتے رہے. انقلاب اسلامی آیا, ہمیں موقع ملا تھا, معراج کا موقع ملا تھا, تشیع کو معراج کا موقع ملا تھا, یہ فرصت معراج ضائع کر دی. ہم نے کیوں ضائع کر دی؟ اس لیے کہ کوئی منذر نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ موقع ہے, یہ فرصت ہے, جاگو کہ فرصت در پہ آئی ہوئی ہے تمہارے, اس لیے آج یہاں کھڑے ہیں. یہ موقع ضائع کرنے کی سزا ہے عزیزان ایمان. لیکن یہ موقع آتے ہیں, خدا و تعالیٰ پھر موقع دیتا ہے. ذات کریم, ذات رحیم, اس کے دامن میں خزانوں میں کمی نہیں ہے. ایک موقع کسی نے غفلت سے ضائع کر دیا, پھر موقع ملتا ہے اس کو. اگر وہ بار بار ضائع کرے پھر خدا اسے سزا دیتا ہے اس قوم کو. عزیزان, جب بھی کوئی موقع ملے, ہدایت کا موقع ملے, ترقی کا موقع ملے, سعادت کا موقع ملے, رشد و نشو و نما کا موقع ملے, اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. وہاں پر ہٹ درمی مت دکھاؤ, وہاں پر جاہلیت کا ثبوت مت دو, وہاں پر آبائی طریقوں پر مت ڈٹ جاؤ, قرآن کو چھوڑ کے جنتریوں کو گلے مت لگاؤ. جب موقع آتے ہیں ان کو فوراً گلے لگاؤ, استقبال کرو. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, امیر المومنین کا کلام میں نے اشارہ کیا تاکہ رسول اللہ کا کلام سمجھ میں آ جائے کہ اے لوگوں, فرصتیں آتی ہیں بار بار, اغتنم الفرص, فرصتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور اگر فرصتیں ضائع کرو گے تو فرصتیں غصوں میں بدل جاتی ہیں. غصہ ہم کہتے ہیں بکھر جانے کو, اردو زبان میں غصہ کہتے ہیں بکھر جانے کو, لیکن غصہ عربی زبان میں کہتے ہیں اندو, غم شدید, ایسا غم جو انسان کو نڈال کر دے, دبوچ لے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا افسردہ, مرجائے ہوئے, کسی بھی وجہ سے مرجائے ہوئے ہوتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, نہ انہیں کوئی کھانا اچھا لگتا ہے, نہ انہیں پہننا اچھا لگتا ہے. عید کے دن بھی ماتم کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بڑا روگ لگ گیا ہے ان کو. روگ کب لگتا ہے انسان کو؟ جب انسان کو یہ احساس آئے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی, میں نے کتنا بڑا غنیمت فرصت ضائع کر دی. یہ چیزیں روگ بن جاتی ہیں. غصے کا عربی زبان میں معنی روگ ہے, روگ. بکھر جانا, آپے سے باہر ہو جانا, جذبات میں آنے کو غصہ نہیں کہتے. اندو کو, غم کو, غم شدید کو غصہ کہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غنیمتیں ضائع, فرصتیں ضائع کرنے کی سزا غصہ ہے, اندو. ایسے اندھو جو چھا جائیں بادل کی طرح گٹا کی طرح, اس وقت تشیع کے اوپر اندھو ہو, غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہے, ایک کے بعد ایک مصیبت, ایک کے بعد ایک حادثہ, اور یہ رنج اور یہ غم ضائع, یہ ہٹ نہیں رہا. کیوں نہیں ہٹ رہا؟ یہ مرجہٹ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ فرصتیں ضائع کی ہیں. اللہ کے قانون کا ترجمان علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ فرصتوں کے وقت ہوشیار رہو, فرصتیں ضائع مت کرو کہ فرصتوں کا ضیاء غصے میں بدل جاتا ہے, ہمیشہ کے اندھو غم میں بدل جاتا ہے, قومی غم بن جاتا ہے, قومی اندھو بن جاتا ہے. ان اندھو سے نکلنے کے لیے فرصتوں کو غنیمت سمجھو. ان فرصتوں میں سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں, ایک فرصت جو بار بار تمہارے در پر آتی ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. آج خوب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسیر رسومات ہیں. ایک ذہنیت جو ہمیں بدلنی ہے, جو رسول اللہ کا یہ خطبہ رمضان کے بارے میں ذہنیت بدلنے کے لیے, شعبان میں رمضان کی خطبہ دیا جا رہا ہے ماہ رمضان کے بارے میں. شعبان میں رہنے والوں کو ماہ شعبان میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بارے میں اپنی ذہنیت بدلو. جب تک ذہنیت نہیں بدلو گے ماہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بعضوں کو ماہ رمضان میں صرف بھوک نصیب ہوگی, البتہ بعضوں کو پکوڑے اور سموسے اور شربت اور چیزیں بھی, روح افزا بھی مل جاتا ہے, لیکن اکثر کو بھوک نصیب ہوگی. عزیزان, ہم رسوماتی لوگ ہیں. رسومات ہمارا دین ہے, رسومات ہمارا عقیدہ ہے, رسومات ہمارا مذہب ہے, رسومات ہمارا کلچر ہے, رسومات ہماری عاقبت ہے, سب کچھ رسومات ہیں. ہم سرگشتہ رسوم و قیود ہیں, رسم رسوماتی لوگ ہیں. ہمارا سب کچھ دین دنیا رسوماتی ہے, ہمارا اوڑھنا بچھونا. ابھی رمضان آ رہے ہیں, رسومات کی تیاری ہو رہی ہے, کیا راشن اکٹھا کرو. رمضان آیا ہے بچت کا مہینہ, کہ ایک ٹائم کا راشن تو کم ہونا چاہیے, لیکن آپ دیکھیے خرچے بڑھ جائیں گے, ڈبل خرچہ, تین تین مہینوں کا خرچہ ایک مہینے میں ہوگا, ویٹ سب کے بڑھ جائیں گے. جبکہ دو ٹائم, ایک ٹائم کا کھانا کم ہو گیا ہے, ایک ٹائم کے کھانا کم ہونے سے آپ کے گھر کا مال بھی کم خرچ ہونا چاہیے, کھانا پینا کم ہو جانا چاہیے, وزن کم ہو جانا چاہیے, اور بہت ساری بچت ہونی چاہیے, لیکن رمضان کے خرچے ابھی سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ افطار کی رسومات ہیں, سحری کی رسومات ہیں, فلاں کی رسومات ہیں. جس طرح سوگ کی رسومات الگ ہیں, عید کی رسومات الگ ہیں. عید کی رسومات درزیوں کے پاس کپڑے بنوائیں, جوڑے بنوائیں, عید سے پہلے کا جوڑا, عید کے بعد کا جوڑا, نماز عید کا جوڑا, فلاں سسرال جانے کا جوڑا, میکے جانے کا جوڑا, ادھر جانے کا جوڑا, ادھر 900 جوڑا بناتے ہیں عید کے لیے. ایک عید آتی ہے اس کے لیے اتنی رسومات ہیں. رسومات جب تک ذہن میں راسخ ہے, ہمارا دین بنا ہوا ہے, ہمیں قرآنی دین, ہمیں الہی دین, ہمیں رسول اللہ کا دین, ہمیں محمدی دین, ہمیں علوی دین, ہمیں فاطمی دین, ہمیں آئمہ کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے یہ رکاوٹ راستے سے ہٹانی ہوگی. اس لیے کہ انبیاء کرام جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے, تعالوا الی ما انزل اللہ, جو خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ, جواب دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. اے انبیاء, اے نمائندگان الہی, ہمارے پاس آبائی رسمیں کافی ہیں, آپ زحمت نہ کریں, آبائی طور طریقے ہمارے اندر موجود ہیں. رسول اللہ کیوں شعبان میں ماہ مبارک رمضان بتا رہے ہیں؟ تاکہ مومنوں کی ذہنیتیں بدلیں, اور یہ فرصت جو ماہ مبارک رمضان کی صورت میں فراہم ہو رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. عزیزان, ماہ مبارک رمضان روزوں کا مہینہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن نازل ہونے کا مطلب بارش نازل ہونے کی طرح نہیں ہے. قرآن نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے سمجھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خدا انسانوں کے ذہنوں کو تیار کر دیتا ہے قرآن کے سمجھنے کے لیے. قرآن کا مہینہ ہے, ربیع القرآن ہے, ربیع المومنین ہے, بہار آ رہی ہے, دنوں کی بہار ہے. جس طرح زمین پہ برسات اور بہار آتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے اور فصلیں اگاتی ہے, اسی طرح سے ماہ رمضان میں انسان کے دل و روح فطرت میں دین کا بیج اور الہی بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسیر رسومات نہ ہوں,
توجہ فرمائیں میں وقت نہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلامی نورانی کا، جہاں تک وقت ہے اجازت دیتا ہے میں ترجمہ کروں گا، شاید پورا خطبہ ترجمہ بھی نہ ہو سکے. یہ روایت حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمائی. عن ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، عن ابی موسیٰ ابن جعفر، عن ابی الصادق جعفر ابن محمد، عن ابی الباقر محمد ابن علی، عن ابی زین العابدین علی ابن الحسین، عن ابی سید الشہداء الحسین ابن علی، عن ابی سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس روایت، اس خطبے کی روایت معصومین سے ہے، تمام راوی معصومین ہیں، ائمہ اطہار ہیں. قال ان رسول اللہ صلی اللہ، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم، بعض روایات میں ہے کہ ذات یوم یا ذات یوم الجمعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعے کے دن یا ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا مومنین کے سامنے، صحابہ کے سامنے انہیں جمع کیا ماہ شعبان میں، ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے. فقالا، رسول اللہ نے یوں ارشاد فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اس نے تمہارا رخ کر لیا ہے برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. یہ مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے، یہ فرصت آپ کی جانب بڑھ رہی ہے. اقبلا یعنی اس نے رخ کر لیا ہے تمہارا، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر. ہر لفظ کو تفسیر و تشریح کی ضرورت ہے، کہ پہلے عرض کیا کہ یہاں گنجائش نہیں ہے، تفسیر اس کی ہو چکی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ تک پہنچائے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے. وہ ایام افضل الایام، اس کے دن سب سے افضل ایام ہیں. واللیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں سب سے، ہر زمانے سے افضل راتیں ہیں. وساعاتہ افضل الساعات، اور اس کی گھڑیاں یعنی آنات، لمحے، سیکنڈز، اس کے سیکنڈ سب سے افضل ہیں، ایک ایک لمحہ. وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو، دعوت ہے تمہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، من جانب اللہ. دعوتی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ وہ ایک شاہد گواہ بھی ہے جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اردو میں دعوت کھانے کو کہتے ہیں اور عربی میں دعوت اللہ کی طرف بلانے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں دعوت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کھانا، اسے ضیافت کہتے ہیں، کہ یہاں پر رسول اللہ نے ضیافت کا لفظ استعمال کیا ہے. وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ ماہ ہے جس میں تم بلائے گئے ہو، بغیر دعوت ہے تمہیں اللہ کی جانب سے مہمانی خدا میں، اللہ کی مہمانی میں شرکت کرو. تو میزبان اللہ کی ذات ہے اور بندگان خدا مہمان ہیں اللہ کے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے. کرامت انوکھے کام کرنے کو نہیں کہتے، کہ ہم عموماً کرامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑے کرامتیں دکھاتے ہیں، نہ، کرامت انوکھا کام کرنے کو نہیں کہتے. کرامت کرم سے ہے، کریم یعنی سب سے بڑا مقام، اعلی ظرفیت، اعلی شخصیت، شرف. کرامت کا معنی شرف ہے، یعنی جب انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ پستی سے نکالتا ہے اور بڑائی میں پہ لے جاتا ہے اور بلندی پہ لے جاتا ہے، اس حالت کا نام کرامت اور شرف ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ کیوں مقرر کیا، یہ فرصت کیوں مقرر کی، تمہیں سزا دینے کے لیے، بھوکا رکھنے کے لیے، نہ، تمہیں اہل کرامت و اہل شرف میں سے بنانے کے لیے، پستیوں میں سے نکالنے کے لیے. انفاسکم فیہ تسبیحن، اس مہینے میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح ہیں. سانس لینا تسبیح کا درجہ ہے. توجہ کریں عزیز من، اور کیا چاہیے فرصت اور اپرچونیٹی کیا چاہیے آپ کو کہ جس میں سانس لو، یہ آکسیجن لو اور کاربن نکالو. یہ آکسیجن لینا بھی تسبیح ہے اور یہ کاربن نکالنا بھی تسبیح ہے. تنفس تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. اس تنفس کا اجر ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ تنفس، سانس لینا اختیاری کام نہیں ہے، بے اختیار سانس لیتے ہیں ہم، اور اجر اختیاری کاموں پر ملتا ہے جو ہم ارادہ کر کے کرتے ہیں. سانس لینے کے لیے ہم ارادہ نہیں کرتے. لیکن ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے، وہ فرصت ہے کہ وہ کام جو تم ارادے کے بغیر کرتے ہو، جیسے پلک جھپکانا، آنکھیں جھپکانا، اس کا بھی ثواب ملے انسان کو. آنکھیں جھپکانا کوئی عمل ہے، کوئی کام ہے، سانس لینا کوئی کام ہے. یہ فرصت ہے، یہ ایام ہیں، یہ ایام جس طرح ابھی برسات کے ایام ہیں، برسات کے ایام میں سوکھی لکڑیاں بھی سبز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ ہمارے یہاں سوکھی لکڑی کی شٹرنگ باندھی انہوں نے برسات میں، وہ اگ گئی، وہ درخت بن گیا، سوکھی لکڑی سے شاخیں نکلیں، کیونکہ موسم ایسا ہے سوکھی لکڑی کی شاخیں نکال دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان تمہارے غیر اختیاری کاموں کو تمہاری تسبیح بنا دیتا ہے، تمہارا ایسا افضل عمل قرار دیتا ہے. یہ اس موسم کا اثر ہے عزیز من، تعجب مت کر. سوکھی لکڑیاں بھی کھل جاتی ہیں، اس میں پھول نکلتے ہیں ان سے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے. تو جو روزے سے کانپ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ، کہ اللہ کے مہینے نے تیرا رخ کیا ہے. اقبال، اقبال ہم کہتے ہیں نصیب کو، اردو زبان میں کہتے ہیں نصیب نا. اقبال کا مطلب کسی کی طرف رخ کر لینا، کسی کی طرف آنا. ادبار پشت کرنے کو کہتے ہیں، اقبال رخ کرنے کو کہتے ہیں. اور جو تمہارا، تمہاری طرف اقبال کرے، تم کیا کرو؟ اس کا استقبال کرو، یعنی اس کو ویلکم کرو. اس نے تمہارا رخ کیا ہے، تم اسے وصول کرو. تم جاؤ اس کے استقبال کے لیے نکلو، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اہلن و سہلن کہو، اس کو اپنے ہاں قبول کرو. قد اقبل الیکم شہر اللہ، تم کیا کرو؟ تم استقبال کے لیے نکلو ماہ رمضان کے لیے. وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت. اس ماہ میں تمہارا سو جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا، تمہاری نیند بھی عبادت شمار ہو جائے گی. وہ عمل فی مقبول، جو عمل کرو گے قبول ہوگا اس ماہ مبارک میں، جو عمل کرو قبول ہوگا. وہ دعا اکم فی مستجاب، جو دعا کرو گے سن لی جائے گی اور اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، جو طلب کرو گے، وہ سن لیا جائے گا. فاسأل اللہ بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ. بس کیا کرو؟ تیاری کرو. دو کام کرو، ایک اپنی نیتیں سچی کر لو اور ایک اپنے دلوں کو پاک کر لو. بس اتنا سا کام ضروری ہے. منڈی میں نہ دوڑو، غلہ منڈی سے رمضان کی تیاری مت کرو، پکوڑوں کی دکان سے رمضان کی تیاری مت کرو. گھر کو سٹور نہ بناؤ، راشن کا سٹور نہ بناؤ. راشن سے رمضان کی تیاریاں نہیں ہوتی عزیز من. رمضان کی تیاری اپنے اندر سے کرو. ماہ مبارک رمضان کی تیاری اندر سے کر، اپنی فطرت، اپنی روح اور اپنے دل کو تیار کر. دو کام کر، ایک اپنی نیت کو سچا کر لے. ہماری نیتیں سچی ہوں. بالنیات صادقہ، سچی نیت. ہم کرتے تو ہیں نیتیں، لیکن ان نیتوں میں صداقت نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہوتی. ان نیتوں کی تہ میں کچھ اور بیٹھا ہوتا ہے، ان نیتوں کی تہ میں پیچھے مفاد بیٹھا ہوتا ہے.
اس نیت کی تہ میں کوئی خواہش بیٹھی ہوتی ہے، اس نیت کی تہ میں کوئی انانیت بیٹھی ہوتی ہے، اس نیت کی تہ میں پیچھے کچھ اور چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ نیت کو سچا کر، نیت کو صاف کر، نیت کو ستھرا کر، اور دوسرا اپنے دل کو پاک کر۔ بقلوب طاہرہ استقبال کر ماہ رمضان کا، فاسأل اللہ، اللہ سے طلب کر، سوال کر، مانگ، بنیات صادقہ و قلوب طاہرہ، طہارت قلب۔ عزیزان ایمان، بہت اہم مطلب، یہ بہت موضوع طہارت ہے جو سمٹ کر آ گیا ہے فقط وضو میں اور استنجا میں نا۔ یہ طہارت، یہ بہت ہی ابتدائی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے۔ طہارت کے مرحلے دین نے و دین کے ترجمان جو ہستیاں ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں۔ طہارت کے 18 مرحلے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، فلسفہ روزہ بی بی نے بیان فرمایا، حضرت سیدہ طاہرہ نے لوگوں کو بتایا روزہ کیسے ہوتا ہے، حضرت نے فرمایا روزہ کے لیے تمہارا طہارت کی تطہیر کی ضرورت ہے، تاکہ تمہارے سراپا وجود کا روزہ ہو، اور اس سراپا وجود میں بی بی فرماتی ہیں کہ پہلے تمہارے حواس کا روزہ ہو، حصوں کا روزہ ہو، آنکھ کا روزہ اور بصارت کا روزہ، کان کا روزہ، سماعت کا روزہ، زبان کا روزہ، تکلم کا روزہ۔ نہ بولنے کو روزہ نہیں کہتے، نہ دیکھنے کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ اس کی تطہیر کا نام روزہ ہے، زبان کی طہارت کا نام روزہ ہے، ان حواس پنجگانہ کی تطہیر کا نام روزہ ہے، دلوں کو پاک کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ آیا اس لیے ہے، روزہ تقوی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ تقوی جو اساس ہے، وہ بنیاد ہے، تقوی مہم ہے۔ عزیزان ایمان، تقوی میں سادہ زبان میں کہوں، پھر وہی مادری زبان میں کہوں، لوکل زبان میں کہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، تقوی حالت کا نام نہیں ہے، تقوی الہی، ربانی، خدائی لائف سٹائل کا نام تقوی ہے۔ اس وقت ہماری ہندی لائف سٹائل ہے اور اس میں مغربی رنگ چڑھ گیا ہے، ہماری ویسٹرن لائف سٹائل ہے۔ دیکھ لیں، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہمارے تن پہ جو کچھ ہے، ہمارے حلیے میں جو کچھ ہے، ہمارے گھروں میں جو کچھ ہے، وہ سب کچھ کہاں سے ہے، کس طرز سے ملتا جلتا ہے۔ الہی طرز زندگی کا نام تقوی ہے، الہی طرز زندگی کا نام، الہی اصول زندگی اپنانے کا نام تقوی ہے۔ یہ تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ روزہ صرف پیٹ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، روزہ سراپا وجود کا نام ہے، اور اس میں اہم ترین مرحلہ روزے میں طہارت قلب۔ طہارت انسان کو انسان بناتی ہے، ناپاکی انسان سے دور کرتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فاسأل اللہ، اے لوگو، اللہ سے مانگو، بنیات صادقہ و قلوب طاہرہ، ان یوفقکم اللہ لصیامہ، کہ اللہ تمہیں کامیابی دے روزے کی، موفق کرے، و تلاوت کتابے، اور قرآن کی تلاوت کی تمہیں خدا توفیق دے۔ فإن الشقیٰ، شقی کون ہے، بدبخت کون ہے، بدبخت ازلی و ابدی کون ہے، وہ بدبخت جو کسی لحاظ سے بھی خدا کی رحمت اس تک نہیں پہنچے گی، وہ کون ہے، من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، بدبخت وہ ہے جو ماہ رحمت میں رحمت سے محروم ہو جائے، جو رمضان میں بھی مغفرت خدا سے محروم ہو جائے، جو ماہ رمضان میں برکت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کوئی اور انسان نہیں ہے۔ وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کا مطلب یعنی پیاس اور بھوک، پیاس اور بھوک، کہ یہ احساس پیدا ہو۔ روزہ نام ہی پیاس اور بھوک کا ہے، پیاس اور بھوک تمہارے اندر پیدا ہو۔ کس لیے؟ جو ایوم القیامہ و اتشا۔ عزیزان، ہمارے اندر بہت ساری چیزیں مر چکی ہیں، جس طرح ہم جاتے ہیں کہتے ہیں جی ان کی برین ڈیتھ ہو گئی ہے، بعض لوگ ہیں نا اسپتالوں میں، ان کے اٹیک ہوتا ہے برین پر، اور مغز ان کا یا خلیات اس کے سیل مر جاتے ہیں، آکسیجن نہیں پہنچتی، خون نہیں پہنچتا، کہتے ہیں اس کی برین ڈیتھ ہو رہی ہے۔ وہ آپ کہتے ہیں دل تو دھڑک رہا ہے، نبض تو چل رہی ہے، کہتے ہیں نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے لیکن دماغ مر گیا ہے، مغز مر گیا ہے. اسی طرح ہمارے اندر بہت سارے شعبے مر جاتے ہیں، بعض اوقات ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہم خود جا کر معائنہ کروائیں، کسی کے گردے ڈیڈ ہو چکے ہیں، کسی کا جگر ڈیڈ ہو چکا ہے، کسی کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے، کسی کی کوئی خلیے ڈیڈ ہو چکی ہیں. ہر چیز کھانے سے، خصوصاً یہ الا بلا جو آج کل زیادہ کھانے میں آ گئی ہے ہمارے، خوب اس نے اندر ہمارے بہت ساری چیزوں کو مار دیا ہے. اسی طرح ہمارے احساس مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. روزہ ان احساس کو جگانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے ہے. روزہ اللہ کا قانون ہے، نظام ہے، کہ جن کے حصے مر چکی ہیں، جن کے اندر ہمدردی کی حس مر چکی ہے، جن کے اندر فقراء مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کی حصے مر گئی ہیں، ان کی حصے دوبارہ زندہ کی جائیں. کس طرح؟ انہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کر ان کے مردہ احساسات کو زندہ کیا جائے. یہ حیات ہے، روزہ زندہ کرتا ہے انسان کو. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ. ماہ مبارک رمضان، ماہ رجب و شعبان بھی صدقے کے لیے سب سے موزوں ایام ہیں، لیکن افضل وقت صدقہ ماہ مبارک رمضان ہے. واجب صدقات ہو یا نوافل صدقات ہو، اگرچہ صدقہ قرآن کی زبان میں بہت وسیع ہے، لیکن ہمارے رسوماتی دین میں سمٹ کے صرف پیسوں میں آگے سمٹ گیا ہے. صدقہ انسان کے اس عمل کو، توجہ فرمائیں، صدقہ انسان کے ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کی سچائی اور صداقت کی گواہی شمار ہوتا ہو، جس سے ہماری سچائی ثابت ہوتی ہو کہ ہم سچے ہیں، اسے صدقہ کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مومن ہیں، وہ اللہ فوراً کسی کو بھیج دیتا ہے کہ چیک کرو اس کو، امتحان لو، ٹیسٹ کرو، ابھی مومن ہے یا مومن نہیں ہے، فوراً آزمایا جاتا ہے انسان. یقین جان لیں، آپ دل میں سوچتے ہو ادھر سے فوراً آپ کی صداقت کا آزمائش ہو جاتی ہے، اور وہیں پر ہماری کذب اور ہمارا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو، جھوٹے ہو بھائی، نیت کہہ رہے میں بڑا مخلص ہوں، اخلاص کا فوراً امتحان ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں بڑا دین کی خدمت کرنے والا ہوں، میں تو وقف در راہ خدا ہوں، میں تو دین کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہوں، فوراً اللہ امتحان لے لیتا ہے. اسی وقت سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، ابھی صداقت کی آزمائش ہو جاتی ہے. اور آپ اگر غور کریں، ہم اکثر ایسے دعووں میں سچائی ثابت کرنے میں محروم رہ جاتے ہیں، اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتے. صدقہ، مال بھی صدقہ کہلاتا ہے، وہ مال جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اپنی صداقت پر گواہی کے لیے پیش کرتے ہیں. بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے واجب حقوق ادا کریں، واجب حقوق اپنے ادا کریں، اور ماہ مبارک رمضان میں فقراء کے اوپر اور راہ خدا میں بذل مال کریں، خدا کی راہ میں صدقہ دیں. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، توقیر کرو، تعظیم کرو. وہ چیزیں جو آج کل آہستہ آہستہ ہندی اور مغربی تہذیب نے ہمارے معاشرے سے جو قدریں اٹھا لی ہیں، ان میں سے ایک بڑوں کا احترام ہے. بڑوں کا احترام نہیں ہے، کسی زمانے میں انہیں بزرگ کہتے تھے، آج کل انہیں بوڑھے کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ بزرگ کہو ان کو، لفظ تعظیم کا استعمال کرو، بڑوں کا احترام کرو. وہ بڑا تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، وہ بڑا تمہارے مذہب کا ہو یا نہ ہو، یہی دیکھو کہ تمہارے عمر میں تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرو تم. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، تعظیم کرو ان کے لیے کہ خدا نے ان کو یہ موقع دیا ہے، خدا من تبارک و تعالیٰ نے ان کا حق قرار دیا ہے تمہارے اوپر، چھوٹوں کے اوپر، کہ بڑوں کا احترام کریں. عزیزان، یہ وہ قدریں ہیں جو ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہیں، اسے ہم روشن فکری اور اسے ہم انٹلیکچولیزم سمجھتے ہیں. اس جاہلیت کو، وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، چھوٹوں پر رحم کرو، شفقت سے پیش آؤ، چھوٹوں پر شفقت سے پیش ہو، تراحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کے رشتے جوڑو، صلہ رحمی یعنی اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھو، برقرار رکھو. فیشن ہو گیا ہے قطع رحمی، میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں، کسی رشتے دار سے کوئی تعلق نہیں. کیوں کوئی تعلق نہیں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے ایسے کہا، اس نے. وہی برکتیں جب اٹھ جاتی ہیں، اقدار اٹھ جاتی ہیں، ویلیوز اٹھ جاتی ہیں، بڑوں کا احترام اٹھ جاتا ہے، اس وقت مفادات جب رشتہ داروں کے اندر مفادات آ جاتے ہیں، بھائی بھائی کو مفاد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بھائی بھائی کو فائدے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو فائدوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ کرامت جو خدا نے مقرر کی ہے اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے. اگر کوئی بھائی آپ کا ایسا جو آپ کو مالی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو کیا اس سے تعلقات ختم کر لیں؟ یا اگر اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کیا ہم اسے اپنا بھائی نہ بنائیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ دیں ہم اس کے ساتھ؟ عزیزان، یہ بد اخلاقیاں، یہ بدخلقیاں خاندانوں کے اندر اس قدر بڑھ گئی ہیں، ایک ہی خاندان کے اندر آپس میں اہل خاندان اس قدر بد اخلاقیوں کا شکار ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں بالکل مکمل جگہ نہیں ہے، نگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قیامت تک میں اس کو نہیں دیکھوں گا، قیامت تک میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس کے کوئی. اور ہیں ایسے جنازوں میں نہیں جاتے، نہیں جاتے ابھی، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی غمیوں میں شریک نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، ضرورتوں کے وقت ایک دوسرے کے کام نہیں آتے. کچھ بھی نہ کرو، کم از کم الگ سے الگ کرو، صلہ رحمی کرو، حال احوال پوچھ لو، کم از کم یہ تاثر دے دو کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے قرابت دار ہیں. روزہ رکھ کر اور چند کھجوریں تقسیم کر کے پھر جنت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لینا کہ جنت ساری میری ہو گئی ہے، رشتہ دار سارے ناراضی، قرابت دار سارے ناراض، رشتہ دار سارے ناراض، سب کا دل دکھایا ہوا ہے، اور چند کھجوریں بانٹ کر سمجھیں گے ہم اللہ کے بڑے قریب ہو چکے ہیں. نہ عزیز من، یہ کام نہیں ہے. بلکہ روایات میں یوں ہے کہ تم اس کے ساتھ زیادہ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ زیادہ برائی کرتا ہے. جس نے سب سے زیادہ برائی کی ہے، سب سے زیادہ اچھائی کرو اس کے ساتھ. یوں جواب دو اس کو، اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، تاکہ اپنی برائی سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے. آپ یہ صلہ رحمی مکمل طور پر، اور سب سے زیادہ افسوس وہ ہوتا ہے کہ جب دیندار گھرانوں میں صلہ رحمی نہ ہو. عزیزان، یہ صلہ رحمی رسول اللہ فرماتے ہیں ماہ رمضان صلہ رحمی کے لیے ہے. وَحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، ان کو بے لگام نہ رکھو، ان کو الیکٹرک سٹی پہ نہ کر دو، آٹو نہ بناؤ زبانوں کو، اپنے کنٹرول میں رکھو، ضرورت کے مطابق بولو، غیر ضروری زبان مت استعمال کرو. کبھی بولنا شروع کر دیتے ہیں بے لگام، جو اینٹ شینٹ منہ میں آ رہا ہے اول فول نکالتے جا رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان ہے عزیز من، سوچ کے بول، غور کر، فکر کر، ناروا بات، تہمت، بہتان، گالی، فوش، معاذ اللہ، یہ تو مومن کے شایع نشان نہیں ہے. فضول بات نہ کرو زبان سے. غزو اما لا یحل لکم النظر الیہ ابصارکم. بعض کیا کرتے ہیں، جی ہم نے گھر میں 100 چینل لگا کے رکھا ہوا ہے، رات کو کام کرتے ہیں، دن سارا روزہ گزارنے کے لیے چینل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اسپیشل فلمیں خرید کے آتے ہیں روزہ گزارنے کے لیے. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ غزو، غزو اما لا یحل، چشم آنکھیں بند رکھو، اس چیز کو نگاہ مت کرو جس پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان چیزوں پر نگاہ مت ڈالو. وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، وہ چیزیں جو سننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کان بند رکھو ماہ مبارک رمضان میں. یہ تیاری ہے، آمادہ کرو اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو. کئی ماں یو تحنن علی ایتامکم، کیونکہ کل تمہارے بھی یتیم ہونے والے ہیں، تم بھی اس دنیا سے جانے والے ہو، تمہارے بچے بھی یتیم ہونے والے ہیں. اگر آج کسی کے یتیم پر رحم کرو گے، کل تمہارے یتیم پر کوئی رحم کھائے گا. عزیزان، یہ قانون خدا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان میں، توبو، توبہ کرو، اللہ من ذنوبکم، اپنے گناہوں سے توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں. وَرْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَا فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ، نمازوں کے وقت خصوصاً، ماہ رمضان مکمل دعا کا مہینہ ہے، اور بالخصوص نماز کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ رمضان کی دعائیں، ماہ رمضان کی دعائیں خدا قبول کرتا ہے. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ سب سے افضل گھڑیاں ہیں نماز کے اوقات. ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، خداوند تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو نگاہ کرتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ، جب بھی بندہ خدا خدا کو پکارتا ہے خدا اس کا جواب دیتا ہے. ویلبیہم اذا نادوہ، اور خدا لبیک کہتا ہے جب بندہ خدا کو پکارتا ہے. ویستجیب لہم اذا دعوہ، جب تم دعا کرتے ہو خدا کو پکارتے ہو اللہ جواب دیتا ہے. ایوہ الناس ان انفسکم مرغونتن بعمالکم ففکوہا باستغفارکم. عزیزان بہت سادہ سی بات ہے لیکن بڑی گہری بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پراپرٹی بینک کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس عمل کو؟ بینک کے پلاج کی ہوئی ہیں، پلاج دکان پلاج ہے، گھر پلاج ہے، پراپرٹی پلاج، فلاں فلاں یہ پلاج، سب کچھ آپ کا پلاج ہے گی. ہو یعنی آپ کا نہیں ہے بھی اور نہیں بھی، آپ کا ہے لیکن بینک کے پاس ہے، یعنی آپ کے اختیارات اس سے اٹھا لیے گئے ہیں. جب آپ بینک کو رقم ادا کرو گے یہ بینک آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس کر دے گا. پلج ہے نا بہت سارے، اب کاروباری دنیا میں تو ایسا ہی ہے، پورے پورے اموال، بلکہ اب تو پڑوسیوں کی دکانیں اور وہ گھر بھی پلج کروا دیے ہیں، جعلی کاغذات بنا کے وہ بھی بینک میں رکھوا دیے ہیں. بعد میں پڑوسی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پلاٹ بھی انہوں نے، مومن صاحب نے پلج کروایا ہوا ہے. ہو عزیزان رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے نفوس پلج ہے سب، تمہارے نفوس، تمہاری جانیں، تمہاری روحیں پلج ہیں. ایوہ الناس ان انفسکم مرہونتن، تمہارے نفوس مرہون ہیں، رہن ہیں، گروی ہیں، پلج ہیں. کس کے بدلے؟ بے اعمالکم، تمہارے اعمال کے بدلے. جس طرح بینک نے تمہاری پراپرٹی رکھ لی ہے پیسوں کے بدلے، پیسے دو گے تو پراپرٹی ملے گی، اسی طرح اعمال کے بدلے خدا نے تمہارے نفوس کو پلج کیا ہوا ہے. عمل کرو گے تو نفس تمہارے تمہیں لوٹایا جائے گا. آزاد کرو ان نفوس کو، اور آزادی کا مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے. اپنی نفوس کو آزاد کرو. ففکوہا باستغفارکم، مغفرت طلب کرو، آزاد کرو. وَزُّهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ السُّجُودِكُمْ. تمہیں پتہ ہے تمہاری پیٹھ بوجھ سے لدی ہوئی ہے، اتنا بوجھ ہے تمہارے اوپر تمہیں خود خبر نہیں ہے. ذرا غور کرو تمہارے دوش پر، تمہاری پیٹھ پر کتنا بوجھ ہے، کمر شکن بوجھ ہے. طولانی سجدوں سے اس بوجھ کو ہلکا کرو، لمبے سجدوں سے. کہ روایت میں بھی ہے رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا سادہ سا سمپل سا عمل بتائیں جو میری نجات کا باعث بن جائے. حضرت نے فرمایا علیک بطول السجود، لمبے سجدے کر. کہنے لگا حضرت مزید فرمائیں. فرمایا علیکم بطول السجود، لمبے سجدے تیری نجات کا باعث ہیں. کہنے لگا حضرت مزید کچھ فرمائیں. حضرت نے فرمایا علیک بطول السجود، اور زیادہ لمبے سجدے کر. سجدہ نہ صرف پیشانی رکھنا، سجدہ یعنی تسلیم ہونا، سجدہ یعنی خضوع، سجدہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سجدہ یعنی اپنی ذلت کا اقرار، اپنی ناتوانی کا اقرار، اللہ کی بزرگی و کبریائی کا اقرار و اعتراف، اپنے گناہوں کی معافی کا نام سجدہ ہے. عزیز من وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ ان لا يعذب المصلين والساجدين. اللہ تعالیٰ نے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ میں اہل رکوع و اہل سجود کو عذاب نہیں کروں گا. وَأَن لَا يُرَوِّئَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور میں رب العالمین یوم یقوم الناس، یوم قیامت، ایسے لوگوں کو سختی نہیں اٹھانے دوں گا جو طولانی سجدے کرنے والے ہیں. ایوہ الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبه. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ افطار، اس مہینے کا ایک افضل عمل افطار کرانا ہے لوگوں کو، افطار دولت کی نمائش نہ، افطار کرانا، اور وہ بھی روزے داروں کو جن کا روزہ ہو اور حقیقی روزہ ہو، واقعاً روزہ ہو جن کا، ان کو افطار کرانا سب سے افضل عمل ہے. حتی روایت میں ہے کہ، بلکہ اسی روایت کے اندر ہے، قیل یا رسول اللہ، اسی مجمع میں ایک شخص اٹھ بیٹھا، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل پیسے نہیں ہیں کہ ہم افطار کرائیں لوگوں کو، لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہمارے پاس نہیں ہے اتنا مال کہ ہم سب کو افطار کرائیں. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو کھلا سکتے ہو اسی سے افطار کرا دو، اسی سے تمہاری نجات ہو جائے گی. ولو بشربۃ من ماء، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ ہی اگر پلا سکتے ہو اس سے افطار کرا کے آپ اپنی نجات کا میدان ہموار کر سکتے ہو. ایہ الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، عموماً رمضان میں اخلاق خراب ہو جاتا ہے، منع کر دیں لوگوں کو، یہ ابھی حاجی صاحب کے پاس نہ جانا کہ روزہ ہے، آپ بہت تپے ہوئے ہیں، بہت بگڑے ہوئے ہیں، موڈ آف ہے ان کا، میٹر ہائی ہو گیا ہے اور پارا چڑھا ہوا ہے اور سب کچھ درم برہم ہو چکا ہے، ان کا انتڑیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اور میدا کیا کر رہا ہے، حاجی صاحب کے قریب نہ جانا کہ روزہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ روزہ حلم سکھاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ اخلاق سکھاتا ہے عزیزان من، نہ کہ روزے میں اخلاق خراب ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے انسان. اور جواز کیا پیش کرے ہو، جی روزہ تھا میرا، آپ کا بندہ آیا میں نے ڈانٹ کے نکال دیا، روزہ تھا میرا اس وقت، یہ کیا بات ہو، یہ کیا جواز ہوا، روزہ تھا. روزہ انسان کو حلیم بناتا ہے، روزہ انسان کو بردبار بناتا ہے. کان لہ جواز علی الصراط یوم تزل فی الاقدام ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابا ومن کف فیہ الشر کف اللہ عنہ غضبا یوم یلقاہ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ یوم قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. عزیزان توجہ فرمائیں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس مہینے کے اندر بد اخلاقی کرے گا قیامت کے دن لغزش کھا جائے گا، اور جو بھی اپنے اخلاق کو بہتر کر لے گا لغزش گاہ میں خدا اس کو بچا لے گا. وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابًا، جو بھی اپنے ملازمین کو چھوٹ دے گا، توجہ فرمائیں، جو بھی اپنے ملازمین کو ماہ رمضان میں چھوٹ دے گا کام کے حوالے سے. بعض کیا کہتے ہیں، ایگریمنٹ میں تھوڑا ہی لکھا ہوا تھا تو انہیں روزہ رکھنا ہے، کام نہیں کرنا ہے، یا کام تھوڑا کرنا ہے، یا ایک گھنٹہ پہلے، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا. تو اللہ بھی جب حساب لے گا کیا کہے گا، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا تو میرے بندوں کو روزے کی حالت میں اتنی سزا دیتا تھا، اتنی سختی کرتا تھا، اب تیرا وقت آ گیا. اگر تم اپنے ملازمین کو، کہ ہیں ملازمین، گھروں میں ملازمین، فیکٹریوں میں ملازمین، کھیتوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں ملازمین ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، ان کو دوڑا دوڑا کے سیڑھیوں سے، وہ کہتے تھے جی صاحب میرا روزہ ہے، وہ کہتے ہیں روزہ تو مجھ سے کیا مربوط ہے، روزے تیرے کا مجھ سے کیا تعلق ہے، ایگریمنٹ میں روزہ شامل نہیں تھا. عزیزان اگر تیرے ایگریمنٹ میں روزہ شامل نہیں تھا، اللہ کے ایگریمنٹ میں روزہ شامل ہے. جب تیرا وقت آئے گا خداوند تبارک و تعالی وہاں، وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، جو اپنے ماتحتوں کو چھوٹ دے گا خدا قیامت کے دن اس کو چھوٹ دے دے گا. وَمَنْ كَفَّ فِي الشَّرَّ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبًا، جو بھی اپنا شر اور اپنی طرف سے کوئی نقصان روکے گا، دوسرے کو نقصان پہنچانے اسے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھے گا، خدا قیامت کے دن اپنا غضب اس سے روک لے گا. وَمَنْ أَكْرَمَ فِي يَتِيمًا اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو بھی یتیم کی تکریم کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی تکریم کرے گا. ومن وصل فی رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو بھی ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحمی کرے گا خداوند تبارک و تعالی کرامت میں اپنی رحمت کے ذریعے سے اس انسان سے ملاقات کرے گا. ومن تطوع فی بالصلاۃ قطب اللہ له براءۃ من النار ومن ادى فیہ فرضا کان له ثواب من ادى 70 فریضا. میں بیچ والا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، آخری حصے میں آ جاتے ہیں. آخری حصے میں یہ ہے کہ قال امیر المومنین، امیر المومنین بھی یہ خطبہ سن رہے تھے، رسول اللہ جب یہ خطبہ بیان فرما رہے تھے تو امیر المومنین بھی یہ خطبہ سماعت فرما رہے تھے. قال امیر المومنین, امیر المومنین نے عرض کیا, فقم تو, امیر المومنین فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا, فقل دو اور عرض کی, یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے اس مہینے کا. فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل, یا اے علی, اے ابو الحسن سب سے افضل عمل اس مہینے میں تقوی خدا ہے, خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنا سب سے افضل عمل ہے. ماہ رمضان یعنی حرام چیزوں سے, اللہ کے حرام کردہ امور سے دوری. فقال پھر اس کے بعد ثم بکا, رسول اللہ نے امیر المومنین کے سوال کا جواب دیا اور پھر رونا شروع کر دیا. رسول اللہ نے گریہ و بکا شروع کر دی خطبے کے دوران. ثم بکا فقل تو یا رسول اللہ ما یبکی کا, علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس چیز نے رونا دیا آپ کو, آپ خطبہ دیتے دیتے ناگہان رونا کیوں شروع کر دیا آپ نے. فقال یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر, اے ابو الحسن تیری تصویر نے مجھے رلا دیا, اے علی تو نے رلا دیا. علی علیہ السلام حیران ہوئے, یا رسول اللہ میں نے رلا دیا آپ کو, میں نے کیسے رلا دیا. رسول اللہ نے فرمایا اے علی میں دیکھ رہا ہوں ایک ماہ رمضان ہوگا اور اس ماہ رمضان میں ایک شقی ترین انسان جس کا دل شقی ہو چکا ہے, سیاہ ہو چکا ہے, وہ ظلم و ستم کی شمشیر لا کر اے علی تیرے سر اقدس پہ آ کر وارد کرے گا. اے علی تیرا پھٹا ہوا سر دیکھ کے رو رہا ہوں, تیرا شکافتہ سر دیکھ کے رو رہا ہوں, تیرے چہرے کو خون آلود دیکھ کر رو رہا ہوں, تیرے خون آلود محاسن دیکھ کر رو رہا ہوں. اے علی اولاد کا تیرے بالین کے گرد رونا دیکھ کر رو رہا ہوں. امیر المومنین نے جب یہ سنا یا رسول اللہ کیا ایک رمضان میں یہ وقت آ جائے گا کہ ایک شقی مجھ پر شمشیر چلائے گا. رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی ایک وہ وقت آئے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس وقت امیر المومنین نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ جب میرے سر زخمی ہوگا اور شمشیر لگے گی کیا اس وقت دین خدا محفوظ ہوگا. علی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا, میرے یتیموں کا کیا بنے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا. اس وقت علی علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اس وقت دین خدا محفوظ ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی اس وقت دین خدا محفوظ ہوگا اور تو دین الہی پہ جان دے دے گا. اور عزیزان پھر وہ رمضان کی رات آ گئی کہ جس ماہ رمضان میں رسول اللہ پہلے ہی ماہ شعبان میں رو دیے, لیکن جب وہ شب آئی اس دن کوفہ میں ہر چیز رو رہی تھی, اس دن آل بیت تو رو رہے تھے, علی کی بیٹیاں رو رہی تھیں, علی کے بیٹے رو رہے تھے, لیکن ایک عجیب سما علی کے گھر کے باہر تھا, تمام کوفے کے یتیم گھر کے باہر کھڑے ہوئے, بیوائیں کھڑی ہوئی تھیں, فقراء کھڑے ہوئے تھے, مساکین کھڑے ہوئے تھے, نادار کھڑے ہوئے فریادیں کر رہے تھے کہ اے پروردگار ان راتوں میں ہماری تیمارداری کو بہانے والے کو بچا لے, اے پروردگار ہماری بھوک کے عالم میں ہمارے پیٹ کو سیراب کرنے والے کو بچا لے, اے پروردگار اس کو بچا لے کہ جو ویرانوں نے ہمیں اپنے عزیزوں میں ترک کر دیا تھا لیکن یہ ہستی آ کر ویرانوں نے ہمیں اپنے ہاتھ سے سر پہ نوازش کا ہاتھ پھیر دی اور ہمیں اپنے ہاتھ سے مغنی کھلاتی, اے پروردگار ہماری جانیں لے لے اور علی کو بچا لے. کہ اتنے میں امام حسن مصطفیٰ گھر سے باہر آئے اور آ کر کیا کہنے لگے, اے یتیموں, اے مسکینوں, اے فقیروں تمہاری پناہ گاہ دنیا سے چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا ويمون غلبا ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. اللهم بحق محمد وال محمد بحق اسماء الحسنى بحق قران كريم بحق ماه مبارك رمضان بحق شهر الله الاكبر. پروردگار ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت کے مقام نصیب فرما. پروردگارہ جس مرحومین کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، پروردگارہ ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، حاضرین مجلس کے مرحومین کو گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا بندہ بحق محمد والے محمد جو مومنین ملتوی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بیمار انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، تمام مسلمین کو امت مسلمان ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، لبنان میں، سوریہ میں، پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. تمام مرحومین کے لیے، آپ بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، جن مرحومین کے لیے سال ثواب کے لیے مجلس ہے، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، و بالخصوص شہداء، شہداء ثانیہ کوئٹہ، شہداء ثانیہ پشاور، و دیگر شہداء، و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ